حضرات گرامی، یہ چیز اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے وہ سارے کا سارا آپ کا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر فقراء کا حق، مساکین کا حق اور دوسرے انسانوں کا اس میں حق رکھا ہے. اگر آپ اپنے مال کی شر سے بچنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے مال کو اپنے لیے حلال اور پاک اور صاف بنانا چاہتے ہیں، تو پھر ایک مسلمان ہونے کے لحاظ سے اس چیز کو اپنے دین کا حصہ بنائیں. یہ ارکان اسلام میں سے ایک بہت اہم رکن ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے وہ سارے کا سارا آپ کا نہیں ہے. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، محنت ہماری ہے اس لیے وہ سارے کا سارا ہمارا ہے، دوسروں کا اس میں کوئی حق نہیں ہے، اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مسلمان نہیں. وہ شخص اللہ کو نہیں مانتا، اسلام کا وہ اقرار نہیں کرتا، اس کو اپنے ذہن سے یہ غلط فہمی نکال دینی چاہیے. آپ حضرات نے ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ یہ واقعہ ضرور سنا ہوگا کہ جب اللہ کے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو کلمے پہ قائم رہے، نماز پہ قائم رہے، لیکن انہوں نے خلیفہ وقت کو زکات دینے سے انکار کر دیا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بڑے بڑے مسائل تھے، ادھر سے یہ افواہیں گردش کر رہی تھیں کہ شام کی اس دور کی بہت بڑی طاقت وہ مسلمانوں پہ، مدینے پہ حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہے. ادھر سے مختلف قبائل مرتد ہو کر مدینے پہ چڑھائی کرنے کے لیے تیار تھے، اور ادھر سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جو مسلمان کہلوانے کے باوجود زکات دینے سے انکار کر رہے تھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی تفریق نہیں کی، فرمانے لگے، ایک لشکر تیار کیا، فرمایا کہ میں خود اس کی قیادت کروں گا، جو لوگ زکات دینے سے انکار کر رہے ہیں میں ان سے جنگ لڑوں گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کیف تقاتل من قال لا الہ الا اللہ، ابو بکر مجھے اتنی بات سمجھا دو کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ کیسے جنگ کرے گا، یہ مجھے سمجھاؤ کہ کلمہ پڑھنے والوں کو مارے گا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا، واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، اللہ کی قسم اگر یہ لوگ نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کریں گے، کلمہ پڑھتے رہیں، نماز پڑھیں اور زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو میں ان سے جنگ لڑوں گا. اگر یہ ایک رسی بھی زکوٰۃ کی روک لیں گے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے دیتے آئے تھے، تو میں پھر بھی ان سے جہاد کروں گا. بھائیو، آپ قرآن پڑھتے ہوں گے، کیا آپ نے یہ الفاظ بار بار آپ کے ذہن سے نہیں گزرے ہیں کہ اللہ تعالی جس بدبخت کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دے گا، 70 ہاتھ لمبے زنجیروں میں اس کو جکڑ کر جہنم میں پھینکا جائے گا، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ کا جرم کیا تھا، تو وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، کہ یہ شخص ایک تو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اور دوسرا جرم کیا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور دوسرا یہ مسکینوں کے کھانے کی ترغیب نہیں دلایا کرتا تھا. بھائیو، آپ کے مال میں مساکین کا حق ہے، فقراء کا حق ہے، مقروضوں کا حق ہے، مسافروں کا حق ہے، اور اللہ تعالی کے راستے میں جہاد کرنے والوں کا حق ہے. اور جتنے دین اور نیکی کے کام ہیں سب کے اندر شراکت کرنا، یہ آپ لوگوں پر اللہ کی طرف سے حق ہے، وہ گھر بڑا خوش نصیب ہوگا۔ دیکھ لیں اپنے گھروں کو کہ جس گھر میں ایک یتیم بھی پل رہا ہو، جو شخص کسی یتیم کی کفالت کرے، اس کے اخراجات کو برداشت کرتا ہے۔ اخراجات کسے کہتے ہیں بھائیو؟ صرف کھانا ہی نہیں، آج کل جس چیز کو سمجھنے کی آپ حضرات کے لیے ضرورت ہے وہ یہ بھی ہے کہ کتنے سفید پوش جن کی بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں ہو رہی آپ کے رشتہ داروں کے اندر موجود ہوں گے، آپ کے آس پڑوس کے اندر موجود ہوں گے، لیکن ان کو ہاتھ پھیلانے کی عادت نہیں ہے اور ان کا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ سب سے پہلا فرض آپ حضرات کے اوپر یہ بنتا ہے کہ ان لوگوں کا تعاون کریں۔ دیکھیں ہمارے بھائی سوچ لیتے ہیں، دیکھیں جی یہ تو تنخواہ لے رہا ہے، فیکٹری میں ملازم ہے اور دکان پہ کام کرتا ہے، کبھی یہ نہیں سوچا کہ فیکٹری سے اس کو ملتا کیا ہے، کیا اس کے مکان کا کرایہ اور جو بجلی اور گیس کے بل ہیں اور بچوں کی تعلیم اور تربیت کی جو ضروریات ہیں، بیماری اور علاج کے اوپر جو خرچ ہوتا ہے، کیا یہ تنخواہ 2 اور 3 ہزار کی ساری اس کی ضروریات کے لیے کفایت کرتی ہے؟ بھائیو ایسا شخص بھی مسکین ہے اور وہ مستحق ہے۔ ہم نے شاید مسکین اسی کو سمجھا کہ بازاروں میں ہاتھ پھیلاتا پھرے، آپ کے سامنے جھکتا پھرے، نہیں، صرف مسکین وہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مسکین اس کو ہی نہ سمجھو کہ جس کو ایک ایک لقمے کے بدلے ایک ایک در پہ جانا پڑتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، نہیں، بلکہ وہ بھی مسکین ہے کہ جو لوگوں سے مانگتا نہیں۔ اللہ نے ان کی صفات کیا بیان فرمائی ہیں، آپ بھی پہچان لیا کریں۔ اللہ فرماتے ہیں لا يسألون الناس إلحافا تعرفهم بسيماهم، کہ آپ ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے، ان کے گھر سے پہچان لیں گے، اس کی رنگت اور آنکھ کی شرم سے پہچان لیں گے کہ وہ لوگ چمٹ کر سوال نہیں کرتے، پیچھے نہیں پڑتے، اس طرح کے ہی مسکین نہیں ہوتے۔ اسی طرح بھائیو فقیر وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کی کھانے اور پینے کی ضروریات بھی پوری نہ ہو۔ آپ نے کبھی اس آیت پہ غور کیا ہے جس میں اللہ نے زکوٰۃ اور صدقات کے مصارف کو بیان کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ اللہ نے 8 مصارف ذکر کیے ہیں، 8 جگہوں پہ آپ کا صدقہ خیرات اور زکوٰۃ آپ لوگوں پہ تقسیم کریں، وہ 8 قسم کے لوگ ہیں، لیکن سب سے پہلے کن کا ذکر کیا ہے؟ للفقراء والمساکین، سب سے پہلے فقیروں کا ذکر کیا اور مسکین کا ذکر کیا ہے۔ یہ آپ حضرات کو اہمیت بتلانے کے لیے کہ اپنے معاشرے اور اپنے ارد گرد اور ماحول کے فقراء اور مساکین کا خیال رکھا کریں، ان کو نظر انداز نہ کریں۔ وہ بڑا خوش قسمت گھر ہے جس میں کسی یتیم کی پرورش ہو رہی ہو اور آپ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح جنت میں اکٹھے ہوں گے جس طرح 2 انگلیاں اکٹھی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور جنت میں آپ کے ساتھ کے لیے کسی نہ کسی یتیم کی کفالت کریں، اس کا یہ طریقہ ہے کہ آپ اس کے پورے اخراجات کو برداشت کریں، کھانا پینا، کتابیں، تعلیم، علاج، تاکہ وہ اس معاشرے کا بہترین فرد بن سکے، کام آنے والا، لوگوں کے کام آنے والا مسلمان بن سکے۔ لوگوں نے جن کو اللہ نے توفیق دی ہے اس طرح کے ادارے بھی شروع کیے ہیں، اور کئی اداروں کو خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور وہاں پڑھنے والے طلبہ کا انٹرویو لے کر دیکھا اور حقیقت ہے کہ آنکھوں میں آنسو آئے کہ جب ایک ادارے میں 400 یتیم پڑھ رہا تھا قرآن کے حافظ اور پھر عصری تعلیم کے زیور سے آراستہ اور میٹرک میں بہترین اچھی کارکردگی دکھانے والے عربی بھی بولتے تھے انگلش بھی بولتے تھے. میں نے ایک بچے سے پوچھا کہ آپ نے کتنا قرآن یاد کیا ہے؟ کہتا ہے جی پورے قرآن کا حافظ ہوں. اور وہ یتیم بچے تھے. میں نے پوچھا کہ آپ میٹرک کے بعد ایف ایس سی میں داخلہ لینا چاہتے ہیں تو آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ کہنے لگا جی ایک نے کہا کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں, دوسرے نے کہا میں انجینئر بننا چاہتا ہوں. میرے بھائیو مجھے بتاؤ کہ یتیم جنہوں نے گلیوں اور بازاروں میں دھکے کھانے تھے اور جنہوں نے دکانوں کے اوپر چائے مہیا کرنے کے لیے انہوں نے تھپڑ اور گالیاں کھانی تھیں, ان کے اخلاق بھی برباد ہونے تھے اور ان کی تعلیم اور تربیت کے اندر فساد بھی آنا تھا, لیکن کتنا خوش قسمت ہوگا وہ مالدار کہ جس نے ان بچوں کو گھروں سے اٹھایا اور اپنی نگرانی کے اندر ان کی تربیت اور پرورش کی. آج وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اس معاشرے کا مفید ترین فرد بن گئے, یا تو ڈاکٹر بن کر یا انجینئر بن کر ہم اللہ کے دین کی اور انسانیت کی خدمت کریں گے. یہ ان کی سوچ کے اندر یہ اپروچ کہاں سے آئی؟ اگر آپ لوگ ان کو نظر انداز کرتے رہیں, دھکے دیتے رہیں, تو مجھے بتاؤ کہ کیا ان کے ذہنی صلاحیتیں مفلوج نہیں ہو جائیں گی؟ کیا وہ بیکار نہیں ہو جائیں گی؟ یہ معاشرہ ان کو بوجھ سمجھے گا اور وہ خود اپنی زندگی کو بوجھ سمجھیں گے. آئیے, مسلمان کا فرض بنتا ہے صرف اپنے آپ کو نہ دیکھے, آس پڑوس کو دیکھے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کی قسم وہ شخص میرے اوپر ایمان نہیں لایا, اللہ کی قسم وہ شخص مجھے مانتا ہی نہیں, اللہ کی قسم اس شخص نے میری رسالت اور نبوت کا اقرار ہی نہیں کیا کہ جو پیٹ بھر کر سو رہا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے. اسلام نے ہمیں اجتماعیت سکھائی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, السائی علی الاراملتی, وہ شخص جو کسی بیوہ مسکین اور یتیم کے لیے محنت کرتا ہے, اپنے پاس ہے تو خود دیتا ہے, اپنے پاس نہیں بھی ہے تو لوگوں کو ترغیب دے دیتا ہے, لوگوں کو کہتا ہے کہ بھائیو یہ بھی آپ جیسے مسلمان ہیں, ان کے دل ان کے اپنے بچوں کے بارے میں جذبات بھی ایسے ہی ہیں جیسے آپ لوگوں کے ہیں, اللہ نے ان کو فقیر بنا کر آزمایا اور تمہیں غنی بنا کر آزمایا, اللہ نے دونوں کو آزمایا ہے, کوشش کرتا ہے. آپ نے فرمایا, السائی علی الاراملتی بے منزلۃ المجاہد فی سبیل اللہ, کہ جو شخص ان معذوروں کے لیے, بیوہ کے لیے اور یتیموں کے لیے کوشش کرتا ہے, لوگوں کو ترغیب دلاتا ہے, اس کے لیے تنظیمیں بناتا ہے, اس کے لیے آگے بڑھتا ہے, فہو بے منزلۃ المجاہد فی سبیل اللہ, یہ نہ سمجھیں کہ اس کا کہنا یہ بیکار ہے, بلکہ اس کو اللہ اتنا اجر عطا فرمائیں گے جس طرح اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے. آئیے, پہلے وہ دور تھا اسلام نے, ہم نے کبھی غور کیا ہو اور اس روشن مثالی اور سنہری دور کو دیکھا ہو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء کا دور تھا. بھائیو, ان کا تصور تو یہ تھا کہ اگر ان کے دور خلافت میں کوئی جاندار کسی جنگل کے اندر کتا بھی پیاسا اور بھوکا مرتا ہے تو قیامت کے دن وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے, یہ تصور ایک مسلمان کا ہو سکتا ہے کہ ان کے دور حکومت میں ایک کتا بھی اگر پیاسا مرتا ہے تو اللہ تعالی قیامت کے دن پوچھیں گے کہ ایک جاندار چیز تھے وہ تیری دور حکومت کے اندر بھوکا اور پیاسا مرا ہے, یہ کن کا تصور تھا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ کن کا ذہن تھا؟ ابو بکر صدیق اور عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا. اس لیے وہ بیچارے رات کو نیند نہیں آتی تھی، راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، بازاروں میں گھومتے تھے، گلیوں میں گھومتے تھے، اور مسافروں کو وہ تلاش کرنے کے لیے مدینے کے راستوں سے باہر نکل جاتے تھے کہ کہیں کوئی مسافر ایسا نہ ہو کہ جس کے رہنے کی جگہ نہیں ہے. شاید آپ نے عربوں کی جود و سخا پڑی ہوگی، ہمارے ہاں تو اب یہ سارے طریقے بدل گئے. عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ جو سخی اور مالدار لوگ ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے کہ اپنے گھر کے قریب پہاڑ کے اوپر رات کو آگ جلا دیتے تھے. جو ان کے ڈیرے اور گھر کے قریب پہاڑ ہوتا تھا اونچی جگہ، اس کے اوپر آگ جلا دیتے تھے. پتا کس لیے؟ کہ کہیں سے کوئی مسافر بھٹکا ہوا، جس کی کوئی جائے پناہ نہیں ہے، جس کی کوئی واقفیت نہیں ہے اور اس کے رہنے کا ٹھکانہ نہیں ہے، وہ کئی میلوں سے جلتی ہوئی آگ کو دیکھ کر ادھر رخ کرتا تھا اور اس سخی کے پاس چلا جاتا تھا اور وہ مہمان بنا کر اس کی عزت اور خدمت کیا کرتا تھا. یہ کتنا عظیم کام تھا. پہلے دور میں مسافر خانے بھی ہوتے تھے کہ لوگوں نے صرف مسافر خانے کئی جگہ اور مکان اس لیے بنائے ہوتے تھے کہ اگر کسی کو کوئی جگہ نہیں ہے، ٹھکانہ نہیں ہے، تو وہ ہمارے گھر میں آ جائے، ہمارے پاس رات رہے. اللہ تعالیٰ نے ابن السبیل کے لیے زکات کو حلال قرار دیا. ابن السبیل کسے کہتے ہیں؟ کہ مسافر ہے اور اس کے پاس ذات راہ نہیں ہے اپنی جگہ تک پہنچنے کے لیے، تو اس کو زکات دینا بھی فرض ہے جس طرح فقیر اور مسکین کو زکات دینا فرض ہے. بھائیو، ہمارے اسلامی معاشرے کی تو جھلک ہی اور تھی، اس میں نفسی نفسی نہیں تھی، بلکہ اپنے سے بڑھ کر دوسروں کا خیال کیا جاتا تھا. آپ حضرات یہ احادیث سنتے جانتے ہیں، یہ کوئی نئی نہیں ہے. میں تو آپ کے ضمیر کو جھوڑنے کی یہ جھنجھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں. کیا اس مہمان کا اور اس میزبان کا واقعہ آپ نے نہیں پڑھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا طریقہ تھا؟ لوگوں کے گھروں میں کوئی فریج اور فریزر نہیں ہوتے تھے، اور اتنا کھانا بھی جمع نہیں ہوتا تھا کہ اچانک مہمان آ جائے، چار ہوں، دس ہوں، اور وہ تیار کر کے ان کو دے دیں، بلکہ آپ مسجد میں اعلان کیا کرتے تھے کہ مہمان تشریف لے آئے ہیں، کون ہے جو مہمانوں کو اپنے ساتھ لے جائے، کون ہے جو مہمانوں کو اپنے ساتھ لے جائے. او بھائیو، اپنے عزیز و اقارب مہمان بنے تو ان کی خدمت کرنا تو کوئی کمال نہیں، بلکہ بیگانہ ہو. آپ لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے، آپ دیکھ رہے ہوں کہ آج کچھ اجنبی چہرے نظر آ رہے ہیں، کوئی عالم آئے ہیں، کوئی خطیب آئے ہیں، اور وہ ساری مسجد کے مہمان ہوتے ہیں. لیکن افسوس ہے کہ سنتیں پڑھی، نماز پڑھی اور اپنے گھر کو. کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ جی اگر کوئی مہمان آیا ہے تو ہم سعادت سمجھیں گے، یا تو مسجد میں انتظام کیا ہو یا اپنے گھر میں لے جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو ایک مہمان کو آپ اپنے گھر لے گئے، دوسرے کو ایک اور صحابی لے گیا، اور ایک تیسرے مہمان کو حضرت ابو طلحہ لے گئے. جا کر کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ کھانے کے لیے تو کچھ ہی نہیں، کچھ آپ کے لیے رکھا ہے، کچھ بچوں کے لیے رکھا ہے، اور تو کوئی چیز نہیں. تو کہنے لگے بچوں کو تھپیڑے لگا کر اچھی طرح سہلا کر ان کو سلا دو، پیار کر کے بچوں کو سلا دو، اور یہ کھانا دے دو. ایسا کرنا کہ جب کھانا رکھ دیں تو چراغ کو کسی طریقے سے آنا اور ہوا سے اس کو بجھا دینا، میں اپنے منہ سے ایسے ہی چبا کے مارتا رہوں گا اور یہ مہمان اکیلا ہی پیٹ بھر کر کھانا کھا لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی وہ بھی بھوکے سوئے ہیں, خود نہیں کھایا, بچوں کو بھی سلا دیا ہے, ان کو پہلے نہیں کھلایا. اور مہمان اس دور میں یہ بھی رواج تھا کہ میزبان مہمان کے ساتھ کھائے, یہ بھی اس کا اکرام ہے. میزبان مہمان کے ساتھ کھائے یہ اس کے اکرام میں شامل ہے. اور پھر کیا کرے جب ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا نا بھائیو, کئی عرب کی صفتیں ایسی ہیں کہ بڑی اچھی لگتی ہیں. پتہ نہیں آپ حضرات کو وہ سکھانے سے آپ سیکھیں گے کہ نہیں سیکھیں گے. اللہ اکبر, عرب لوگوں کی سخاوت بڑی مشہور تھی, اور یہ عادات میں نے کئی اپنے پاکستانی دیندار بھائیوں میں بھی دیکھی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے اندر اس صفت اکرام زیف کی خصوصیت کو پیدا فرمائے. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ کھانا مہمان کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں, اکٹھے کھائیں, اور اس میں یہ کوشش کریں کہ زیادہ مہمان کھا لے, آپ خود مہمان کے آگے رکھیں, اچھی اچھی چیزیں اس کے سامنے پیش کریں, خود بھی کھائیں اور ساتھ ساتھ اس کو کھلائیں اور اس کا اکرام اور خدمت بھی کرتے رہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا یہ طریقہ تھا. اس کا کیا ترجمہ ہے؟ وَيُؤْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. جب صبح ہوئی, فجر کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے, آپ اس صحابی کی طرف دیکھ کر ہنس پڑے. آپ اس صحابی کی طرف دیکھ کر ہنس پڑے. پوچھا کہ آپ کو جو مہمان دیا تھا اس کی کیسے خدمت کی؟ وہ کہنے لگے جی بس اپنے عمل کو چھپانے کی کوشش کی. آپ نے فرمایا تم تو نہیں بتاتے ہو, مجھے عرش والے نے بتا دیا ہے. تمہارا یہ کام اللہ کو اتنا پسند آیا, اتنا پسند آیا کہ تم تو نہیں بتا رہے ہو, مجھے تو اللہ نے آسمانوں سے بتا دیا, اور اللہ خوش ہو رہے ہیں تیرے اوپر اور تیری بیوی کے اوپر. وَيُؤْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, کہ تم دوسروں کو اپنے اوپر ترشی دے رہے ہو. ہمارے ہاں جب اکٹھا کھانے کا اہتمام ہوتا ہے نا, تو حقیقت یہ ہے کہ پڑھے لکھے سمجھدار بڑے تہذیب اور ثقافت کے دعوے دار, ان کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے کہ جیسے پتہ نہیں یہ کسی جانوروں کے باڑے سے آئے ہیں, اور شاید یہ کھانا ان کو آخری دفعہ یا ملے گا, پھر کبھی نہ اس نے انہوں نے دیکھا ہے اور نہ ان کو کبھی ملے, اس طرح جھپٹتے ہیں. حالانکہ چاہیے تھا کہ ہر ایک کی یہ کوشش ہو کہ بھائی آپ پہلے لیں, لائیے میں آپ کو ڈال کر دیتا ہوں, میں آپ کو ڈال کر دیتا ہوں. بھائیو دیکھیں, اگر اسلام کا معاشرہ چاہتے ہیں تو اپنے گھر سے اور اپنے محلے سے شروع کریں, اور یہ تصور کریں, اس کی کوشش کریں کہ ہمارے علاقے میں جو بھی فقیر ہے مسکین ہے آپ خدمت کر کے اللہ کی رضا لیں. ورنہ جو لوگ اس خوف سے کانپتے تھے کہ ان کے دور میں پیاسا کتا مر جائے, کیا مجھے اور آپ کو اس چیز کا خوف نہیں آتا کہ تمہارے محلے کے اندر تمہارے جانتے ہوئے کوئی شخص فقر سے مجبور ہو کر اور اپنے بیٹوں کی ضروریات سے مجبور ہو کر خودکشی کر رہا؟ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے نہیں پوچھیں گے؟ یہ ذمہ داری تو یہ خلفاء کی ہوتی ہے, امراء کی ہوتی ہے, اور بیت المال کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے. لیکن بھائیو اس وقت خلافت اسلامیہ ہے کہاں؟ اس وقت وہ حاکم اور وہ خلیفہ وقت اور وہ مسلمانوں کا سربراہ کہ جس کا دل تڑپ رہا ہو کہ جب تک میری عوام کے پیٹ نہیں بھریں گے میں کچھ نہیں کھاؤں گا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک دفعہ قحط پڑتا ہے, انہوں نے گھی کھانا چھوڑ دیا, بیت المال سے کسی نے لا کر دیا. کہنے لگے مجھے بتاؤ کیا میری عوام بھی سوکھی روٹی کے ساتھ گھی ملا کر کھاتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں, یہ تو اسپیشل آپ کے لیے تیار کیا گیا ہے. کہنے لگے اٹھا لو, جب تک میری عوام کو یہ کھانا میسر نہیں ہوگا میں نہیں کھاؤں گا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کے شام کے تاریخی سفر پہ جاتے ہیں اور وہاں جو فوج کے کمانڈر تھے حضرت ابو عبیدہ تھے، خالد بن ولید تھے، عمر بن عاص تھے، انہوں نے ان کے لیے بہترین کھانا تیار کر کے پیش کیا. کہنے لگے جو تم کھانا کھا رہے ہو اور مجھے کھلا رہے ہو یہ فوجیوں کو بھی یہی کھانا کھلاتے؟ کہنے لگے نہیں جی، آپ تو خلیفہ وقت ہیں، مدینے سے آئے ہیں، یہ تو آپ کے لیے خاص اہتمام کیا ہے. تو لاٹھی پکڑ لی، کینکریاں اٹھا لیں اور ان کمانڈروں کو مارنے لگے. کہنے لگے تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ جو لوگ اپنی جانیں پیش کر رہے ہیں اور قربانیاں دے رہے ہیں، دشمنوں سے لڑ رہے ہیں، تم ان سے بہتر اپنے لیے کھانے کا اور میرے لیے اہتمام کر رہے ہو؟ جاؤ، میں بھی وہی کھانا کھاؤں گا جو عام فوج کھا رہی ہے، جو عام مجاہدین کھا رہے ہیں. بھائیو، ان کا تو تصور ہی اور تھا. میں آپ کے اندر یہ چیز پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ تمہارے مال میں صرف تمہارا ہی حق نہیں ہے بلکہ اللہ عزوجل جلال نے غرباء اور فقراء کا بھی حق رکھا ہے، اور سب سے پہلا حق اللہ نے مساکین کا رکھا ہے، تمہارے پڑوسیوں کا رکھا ہے، تمہارے عزیز و اقارب کا رکھا ہے، تمہارے محلے والوں کا رکھا ہے، اور قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے. ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں، بلکہ آس پڑوس میں سن بھی لیتے ہیں کہ فلاں گھر میں 2 دن سے فاقہ ہے، فلاں گھر کی بجلی اس لیے کٹ گئی کہ اس کی تنخواہ تھوڑی سی بل نہیں دے سکا، فلاں گھر میں بیمار ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا کہ اس کے علاج کے لیے اس کی اولاد یا بیوی کے پاس پیسے نہیں تھے اور وہ خاندان بے سہارا ہو گیا. میں اب پوچھتا ہوں کہ جس عیش و عشرت کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہیں، کیا ہمیں اللہ تعالیٰ نہیں پوچھیں گے کہ تمہارے آس پڑوس میں کیا ہو رہا تھا اور تم نے انسانیت کی کیا خدمت کی ہے؟ اگر ایک کتے کی جان کو بچانے کے لیے ایک بدکار عورت کو اللہ معاف کر دیتے ہیں تو انسان کی جان بچانے والے کو اللہ معاف نہیں کریں؟ بھائیو، اس کو اچھی طرح سمجھ لو. مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ غیر مسلموں نے، عیسائیوں نے ایسے ایسے ادارے بنائے، اگرچہ بظاہر وہ انسانیت کی خدمت کے نام سے ادارے بناتے ہیں، انسانیت کی خدمت کے نام سے، یتیموں کے نام سے، محتاجوں کے نام سے، علاج کے نام سے، لیکن ساتھ ساتھ وہ اپنی تبلیغ بھی کر رہے ہیں، اپنی دعوت بھی دے رہے ہیں اور مسلمانوں کے اندر ایمان کو کمزور بھی کر رہے ہیں. یہ پوری ان کی کوشش ہے. بھائیو، کیا ہمیں بیدار نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ہمیں نہیں اٹھنا چاہیے؟ کیا ہمیں شرم نہیں آتی کہ اس معاشرے کے غرباء اور فقراء کو امداد آ کر امریکہ سے ملے اور برطانیہ سے ملے، اور وہ ان کو یہودی اور عیسائی بنا کر ان کے دین کے لیے ڈاکو بن جائیں اور ہم اپنی عیش اور عشرت کے اندر پڑے رہیں؟ اصحاب ثروت پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ ایسے ادارے قائم کریں، ایسی تنظیمیں بنائیں اور ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں کہ اللہ کے دین کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے اور لوگوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے میدان میں نکلیں. اور بھائیو، یاد رکھو، اگر آپ اس چیز کے لیے نکلیں گے، خرچ کریں گے، تو یاد رکھیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہارا مال کم نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اور برکت ڈال دیں گے، دنیا میں بھی برکت ڈالیں گے اور آخرت میں بھی برکت ڈال دیں گے. اور اگر کوئی شخص یہ زکوٰۃ اور صدقے کے فرائض کو ادا نہیں کرتا تو پھر یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن کوئی اپنی پشت پہ اونٹ اٹھا کر لائے اور وہ بلبلا رہا ہو، پھر تم میرے پاس آ جاؤ اور کہو یا محمد یا محمد، اے محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آگ سے بچاؤ، واللہ لا املک لکم من اللہ شیئا، اللہ کی قسم اس دن میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا، تمہیں آگ سے نہیں بچا سکوں گا. اونٹوں کی زکات ادا کیا کرو، بکریوں کی زکات ادا کیا کرو، گائے کی زکات ادا کیا کرو. پھر آپ نے فرمایا کہ جو تمہارے پاس زیور ہے، جو خزانہ ہے، سونے اور چاندی کے زیور ہیں، ان کی بھی زکات ادا کیا کرو اور دل کی خوشی سے ادا کیا کرو. ہمارے گھروں میں ہماری مائیں اور بہنیں، خواتین، اب شاید ان کو میری آواز بھی نہیں پہنچ رہی ہوگی، بڑے شوق اور محبت سے وہ زیور بناتی ہیں. زیور خواہ استعمال کے لیے ہو یا بیچنے کے لیے رکھا ہو یا ویسے گھر میں رکھا ہو، استعمال کریں یا نہ کریں، تمام قسم کے زیورات کے اوپر زکات فرض ہے. زکات فرض ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچی آئی جس کا نام حبیرہ تھا یا حبیرہ کی بیٹی تھی، وہ آئی. اس نے بڑی بڑی سونے کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھی، موٹی موٹی انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھی. آپ کے سامنے آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھوں پہ مارنے لگے، ایستا ایستا مارنے لگے، فرمانے لگے یہ جہنم کے انگارے ہیں، جہنم کے انگارے ہیں. اس بچی کو سمجھ نہ آئی، وہ سیدھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس چلی گئی اور کہنے لگی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، کہنے لگی، حضرت فاطمہ نے پوچھا کہ بیٹی کیا بات ہے؟ کہنے لگی، آپ کے ابو کی شکایت لگانے کے لیے آئی ہوں کہ میں نے یہ سونے کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھی اور آپ کے ابو جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھوں پہ بہت مارا. تو حضرت فاطمہ نے دیکھا کہ ان کے گلے میں سونے کی ایک زنجیر تھی. انہوں نے کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جہنم کی آگ ہے، آگ ہے، تو میرا کیا بنے گا؟ انہوں نے اسی وقت وہ زنجیر اتاری اور اپنے ہاتھ میں پکڑ لی. ابھی ہاتھ میں تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے آئے. حضرت فاطمہ کہنے لگی کہ یہ بچی کہہ رہی ہے کہ آپ نے اس کو مارا ہے. آپ نے فرمایا، فاطمہ یاد رکھیں، آپ اس دھوکے اور غرور میں نہ آ جائیں کہ تیرا باپ اللہ کا پیغمبر اور اللہ کا حبیب ہے. یاد رکھیں، اگر اس زیور کی زکات ادا نہ کی گئی تو یہ جہنم کے دن میں آپ کو اللہ کی آگ سے نہیں بچا سکوں گا. حضرت فاطمہ نے کیا کیا کہ وہ سنگلی بازار میں بھیجی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی اور کہا کہ یہ بیچ کر کوئی غلام خریدو اور اس غلام کو اللہ کے لیے آزاد کر دو. آپ کو بتلایا گیا کہ آپ کی بیٹی نے تو یہ کام کیا ہے. آپ نے فرمایا، الحمدللہ الذی انقذ فاطمہ من النار، اس اللہ کی تعریف اور اللہ کا شکر ہے جس نے فاطمہ کو آگ سے بچا لیا ہے. اس لیے بھائیو، جتنے آپ کے پاس دولت اللہ نے دی ہے، اللہ کا شکر ادا کریں اور اس میں صرف اپنا حق نہ سمجھیں بلکہ مستحقین کا حق سمجھتے ہوئے ایک پوری تحریک چلائیں کہ آپ انسانیت کی خدمت بھی کر رہے ہوں اور اللہ عز وجلال کے دین کو آگے بھی بڑھا رہے ہوں. اور اس میں کوئی یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کے پاس اگر کم ہے تو وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہے. کئی ہمارے بھائی وہ یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، یہ تو بڑے بڑے فیکٹریوں والے اور بڑے بڑے مال اور دولت والے، ان کو چاہیے آگے بڑھیں. بھائیو یاد رکھو، آپ اپنا فرض ادا کریں اور بڑے بڑے مالدار اپنا فرض ادا کریں. جتنی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے آپ اتنی شراکت کریں اور دوسروں کو ترغیب دے دیں. حضرت مرشد رحمہ اللہ وہ جب بھی نماز پڑھنے کے لیے آتے تو اس دور میں جو فقراء مساکین ہوتے تھے وہ بھی بیچارے مسجد میں آ جاتے کہ لوگ آئیں گے، چلو ہمارے لیے کچھ ہاتھ میں دے دیں گے، تو وہ کبھی اپنے ہاتھ میں روٹی اٹھائے لاتے، کبھی روپیہ پیسہ ہوتا وہ لے آتے. ایک دن اور کوئی چیز نہ ملی تو جیب میں انہوں نے پیاز ہی ڈال لیے. جب مسجد کی طرف آئے تو ان کے شاگرد نے پوچھا کہ اے مرشد، یہ آپ پیاس لے آئے ہیں، کپڑوں سے بدبو آئے گی. کہنے لگے، اصل میں آج مجھے کچھ ملا نہیں تھا، کوئی چیز نہیں ملے تھی. انہوں نے عادت بنا لی کہ جب بھی نماز پڑھنے کے لیے آئیں گے کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں دیں گے. کہنے لگے، آج مجھے ملا ہی کچھ نہیں تھا، گھر میں سوائے پیاس کے تھا ہی کچھ نہیں، تو وہی لے آیا ہوں اس لیے کہ مجھے رسول اللہ کے صحابی نے بتایا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب قیامت کے دن آسمان یہ سارے کے سارے اٹھ جائیں گے اور سورج قریب آ جائے گا، جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ ذل المومن صدقته یوم القیامہ، اس دن قیامت کے دن مومن کے لیے اگر کوئی چیز سایہ بنے گی، اللہ کے عرش کا سایہ بنے تو وہ صدقہ ہوگا، یہ صدقہ سایہ بن جائے گا. اس لیے وہ بیچارے ہر دفعہ آتے ہیں مسجد میں، ایک عادت بنا لی ہے، آپ 10 روپے نہیں دے سکتے، روپیہ دے دو، 100 نہیں دے سکتے. آپ نے فرمایا کہ لوگوں تم جانتے نہیں کہ 1 درہم 1,00,000 درہم سے اللہ کے ہاں زیادہ قیمتی ہے. صحابہ نے کہا یہ کیسے کہ 1 درہم اور دوسری طرف 1,00,000 درہم؟ آپ نے فرمایا یہ اس طرح کہ اللہ نے ایک انسان کو بڑی دولت دی ہے، وہ 1,00,000 خرچ کر دیتا ہے، اور دوسرے کے پاس اللہ نے صرف دیے ہی 2 دینار ہیں، اس کے پاس ہے ہی 2 دینار. اب وہ آدھا اپنے گھر میں چھوڑاتا ہے، آدھا اللہ کے راستے میں 1 ہی دینار تھا وہ دے دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ مقدار کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ معیار اور دل کی کیفیت کو دیکھتے ہیں. اس کا 1 دینار دوسروں کے 1,00,000 دیناروں سے بڑھ جاتا ہے. بھائیو، آخری ایک حدیث آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سناتا جاؤں. آپ نے ایک مثال دی ہے، مثال سے بات بڑی سمجھ آتی ہے. آپ نے فرمایا کہ تم بتاؤ، اگر کوئی ایسا شخص ہو جس کو جکڑ دیا گیا ہو، سر سے لے کر پاؤں تک اس کو زنجیروں سے باندھ دیا گیا، قید ہو جائے اور دشمن اس کو اٹھا کر لے جائے، وہ اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں، کیا اس کو اپنا وہ دفاع کر نہیں سکتا کہ وہ جھگڑا ہوا ہے، دشمن ایسا بے رحم ہے کہ وہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تو مجھے بتاؤ کہ اس آدمی کو اس ہلاکت سے بچانے کا کون سا راستہ ہوگا؟ صحابہ نے کہا جی آپ ہی بتائیں، ہمیں تو پتا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بچانے کا راستہ ایک ہے کہ وہ صدقہ خیرات کرتا رہا ہو، یہ صدقہ خیرات اس کے ایک ایک زنجیر کو توڑ دے گا اور اس کو رہا کر دے گا، یہ آسانی کے ساتھ اپنی جان اس دشمن سے بچا سکتا ہے. آئیے آگے بڑھیں، اپنے مال اور دولت کو دیکھیں. بعض حضرات چونکہ رجب کے مہینے کو زکوٰۃ کا مہینہ سمجھتے ہیں، یہ کوئی زکوٰۃ کا مقرر مہینہ نہیں ہے، زکوٰۃ کا یہ کوئی مقرر مہینہ نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کا مہینہ وہی ہوتا ہے جس میں آپ کا سال پورا ہوتا ہے. یہ رجب کوئی شریعت میں زکوٰۃ کا مہینہ مقرر نہیں، بلکہ زکوٰۃ کا مہینہ وہی ہوتا ہے جس میں آپ کی مال کے لیے زکوٰۃ کے لیے سال پورا ہوتا ہے. لیکن عام لوگ چونکہ سمجھتے تھے، اس لیے میں نے اس موضوع کے اوپر گفتگو کر دی ہے. اور ویسے اگر آپ اپنا سال رمضان کے اندر مقرر کر لیں تو یہ آپ کو ڈبل اور زیادہ فائدہ ہوگا کہ رمضان المبارک کے اندر صدقہ خیرات کرنے سے اللہ کی رحمت کے دروازے اور اللہ کی بخشش کے دروازے کھل جاتے ہیں. اور بھائیو، سارا سال خرچ کرتے رہنا چاہیے، ہر ضرورت کے وقت خرچ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس اللہ کی امانت کو اپنی نہ سمجھیں، اللہ کی سمجھ کر اور اپنی ایک نجات کا ذریعہ سمجھ کر جتنا ہو سکے اللہ کے راستے میں دے لیں. ایک دفعہ آپ کے گھر میں بکری کو ذبح کیا، آپ گھر میں آئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ کچھ ہے؟ پوری بکری تھی، تو گھر میں آئے تو پوچھا کچھ رکھا ہے، کچھ باقی بچا ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سارا کچھ ختم ہو گیا، لوگوں کو بانٹ دیا ہے، لوگوں کو دے دیا ہے، بس ایک دستی باقی بچی ہے، اور آپ کو دستی کا گوشت بہت پسند تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت بہت پسند تھا، کہنے لگی بس یہ دستی بچ گئی ہے، باقی سارے کا سارا ختم ہو گیا. تو آپ نے کیسے تربیت کی اپنی بیوی کی؟ کہنے لگے عائشہ یہ نہ کہو، یہ نہ کہو کہ باقی سارا ختم ہو گیا اور ایک دستی بچ گئی، بلکہ آپ یہ کہیں، غور سے سنیں، بلکہ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ سارے کا سارا ہم نے ذخیرہ کر لیا ہے، بس ایک یہ چیز ختم ہوئی ہے، جتنا اللہ کے راستے میں دے دیا ہے وہ بچ گیا ہے، جو اللہ کے راستے میں دیا آپ کہیں وہ بچ گیا ہے، وہ قیامت کے دن ہمیں مل جائے گا، اور یہ جو گھر کے لیے رکھ لیا ہے یہ ختم ہو گیا ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی یہ تصور اور ایمان عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.